مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، گزشتہ عشروں میں پاکستان کو جتنا نقصان دہشت گردی سے پہنچا ہے، شاید ہی کسی اور چیز سے پہنچا ہو، جس کے بعد دہشت گردی کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کے نتیجے میں دہشت گردوں کو یا تو پسپا کر دیا گیا، مار دیا گیا، یا پکڑ کر قانون کے حوالے کر دیا گیا۔ نیشنل ایکشن پلان اور نیکٹا کے تحت بڑے پیمانے پر کارروائیاں ہوئیں اور دہشت گردوں کو پاکستان سے تقریباً ختم کر دیا گیا۔ لیکن گزشتہ چند ماہ کے دوران ایسا لگتا ہے کہ دہشت گردی پھر واپس آ رہی ہے اور اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، خاص طور پر بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا میں۔ بلوچستان سی پیک کے لحاظ سے انتہائی اہم ہے، جو پاکستان کے معاشی مستقبل کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی بات کا جائزہ لیں گے کہ کیا واقعی دہشت گردی پھر واپس آ رہی ہے، اور خاص طور پر بلوچستان اس کا ہدف کیوں بن رہا ہے، اور یہ کہ اس افریت کو روکنے کے لیے مزید کیا ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب سلمان جاوید صاحب، جو ڈائریکٹر ہیں میری ٹائم اسٹڈی فورم کے، بریگیڈیئر عمران ملک صاحب موجود ہیں جو سیکورٹی انالسٹ ہیں، اور امان اللہ شادی زئی صاحب ہیں، بلوچستان سے رائٹر ہیں، کالمسٹ ہیں اور تجزیہ کار ہیں۔ آغاز کروں گا سلمان جاوید آپ سے، یہ بتائیے کیا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی دہشت گردی پھر واپس آ رہی ہے پاکستان میں؟
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اگر ہم اس بات کو، اس سٹیٹمنٹ کو سامنے رکھیں گے کہ دہشت گردی کے وقتے میں پاکستان میں واپس آ رہی ہے، تو شاید یہ ایک بالکل فیلنگ سٹیٹمنٹ ہوگی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے، بلکہ پچھلے ایک دو سال سے، اس بات کو بار بار فلیگ کیا جا رہا تھا، اٹھایا جا رہا تھا کہ بلوچستان جو ہے وہ ایک مخصوص نشانہ یا خاص نشانہ ضرور بنے گا آنے والے وقتوں میں، سی پیک اور گوادر کی وجہ سے۔ اور چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلکرم آف پاور جو ہے وہ ود ان دا پروونس جو ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے ان علاقوں سے، جو علاقے پہلے کسی زمانے میں انرجی رچ علاقے کہلاتے تھے پاکستان کے، وہاں سے ٹورڈز گوادر۔ تو گوادر لا محالہ ڈومیسٹکلی بھی اور ریجنلی بھی اور گلوبلی بھی ایک آئی آف دا اسٹارم کے اندر تو موجود رہا ہے پہلے سے۔ تو اس کو ٹارگیٹ کرنا، یا بلوچستان کے اندر جیسے کل کوئٹہ کے اندر دوبارہ ایک چھوٹا سا اٹیک ہوا ہے جس میں چار ہمارے پولیس کے جو جوان ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ جو انڈیکیٹرز پچھلے ایک دو سال سے سامنے لائے جا رہے تھے، کہے جا رہے تھے، یہ ان کا میٹیریلائز ہونا ہے۔ اور اگر اس کے اوپر ابھی سے کوئی اسٹرنجنٹ پالیسی نہ لائی گئی، اور وہ والے گروپس جنہوں نے پہلے سے ہی ایک جو مارک ہوئے ہیں، جو میپ ہوئے ہیں یہاں پہ بھی اور بیونڈ دا بارڈرز بھی، ان کو اگر ابھی سے ایگریسولی پرسو نہ کیا گیا، تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے اندر یہ ایک بڑی لہر کی صورت میں ری ایمرج ہو سکتے ہیں۔
بریگیڈیئر عمران ملک صاحب، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں نیکٹا کے تحت، نیشنل ایکشن پلان کے تحت کارروائیاں ہوئیں، اور یہ کارروائیاں ابھی بھی جاری ہیں، لیکن بعض مبصرین یہ کہتے ہیں کہ ان میں وہ جوش و خروش نہیں ہے یا وہ پروگرس نہیں ہے جو ہونی چاہیے، اس کا کیا سبب ہے؟ بریگیڈیئر عمران ملک صاحب، جی فرمائیے۔
یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک دم سے جو پاکستان میں ایک ریسرجنس ہوئی ہے ٹیررزم کی، خاص طور پہ بلوچستان میں، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ وجوہات جو مختصر رکھتی ہیں کہ اب سی پیک جو ہے وہ اپنے اگلے فیز میں جا چکا ہے، اور انفراسٹرکچر کے بعد ابھی وہ اسپیشل اکنامک زون اور اسپیشل انڈسٹریل زون کی طرف جا رہا ہے، جہاں پہ اب یہ اسٹیبلش ہوں گی اور ان میں کارخانے بننے شروع ہوں گے، انڈسٹریز بننے شروع ہوں گی۔ تو اس لیے اب شاید جو دوسری پاور ہے وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ سی پیک اس اسٹیج سے پہنچ رہا ہے کہ جہاں پہ ایسا نہ ہو کہ ایرریورسیبل ہو جائے، تو سی پیک کو اس وقت کو روکنا چاہتے ہیں کہ وہ ایرریورسیبل نہ ہو، ریورسیبل ہو۔ تو میرے خیال میں اس لیے اب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جو سی پیک ہے اس کے اوپر ایک اسالٹ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, اور یہ جو طے در طے جو مختلف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں, آپریشن جو ہیں ٹیررسٹ کے, یہ شاید اسی کا شاخسانہ ہے. تو یہ میں اس تمام چیز کو کریکٹ پرسپیکٹو میں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اس وقت فی الوقت ہندوستان کے اور یو ایس کے جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان میں کنورج کر رہے ہیں, اور ہندوستان بھی نہیں چاہتا کہ سی پیک کامیاب ہو پاکستان کی وجہ سے. امریکہ شاید اس لیے نہیں چاہتا کہ چائنا ایک اکنامک پاور بن کے اس کو دوبارہ چیلنج نہ کر سکے, تو شاید اس طرح کے ان کے انٹرسٹ کنورج ہو رہے ہیں. تو اس صورت حال کو دیکھتے ہوئے اگر ہم یہ دیکھیں تو پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ نیپٹا بہت زیادہ پرو ایکٹیو نہیں ہوئی, اور نیپٹ کے اوپر جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے اوپر بہت زیادہ افیکٹو بھی اس کے اوپر کام نہیں ہوا, تو وہ آپ کی آبزرویشن کافی سخت رہی. میرے خیال میں ہماری جو سول گورنمنٹ تھی, کسی خاص طور پر مسلم لیگوں کی گورنمنٹ جو تھی, انہوں نے بہت کوتاہی کی کہ انہوں نے نیشنل ایکشن پلان بنا کے دیا مگر اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. جہاں تک فوجی پورشن تھا اس کا یا اس کے ایلیمنٹ جو تھے, وہاں پہ فوج نے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے اپنے کام بخوبی انجام دیے اور بے انتہا کامیابیاں حاصل کی ہیں, مگر جو سول گورنمنٹ کے کام تھے وہ نہیں ہوئے. ہماری جو عدالتیں جو ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم کورٹس جو ہیں, اینٹی ٹیررزم کورٹس جو ہیں, ان کو مضبوط نہیں کیا گیا, ان کو وٹنس پروٹیکشن کو گرانٹ نہیں کیا گیا, ان کے ججز کو پروٹیکشن اور وٹنس یہ جو پروسیکیوٹرز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے کئی انتظامات نہیں کیے گئے. ایسے ایک فول پروف سسٹم نہیں بنایا گیا کہ اگر فار ایگزامپل اگر وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے یا ویڈیو کانفرنسنگ کے تھرو اگر وہ جو ہیں وٹنسز کے دھیان دے کے اور ان کے اسٹیٹمنٹ دے کے, تو اس طرح سے وہ ان کو تحفظ کام کر کے تمام کیسز کو چلا سکتے تھے. ملٹری کورٹس جیسے جو پہلے مجھے کہہ سکتے تھے کہ ان کو دوبارہ زندگی نہ دینے سے, اور دعا یہ ہے کہ ان ٹیررسٹ کو جو ہم پکڑتے ہیں کہ اب ان کو یقین یہ ہے کہ کم از کم چند سال تک تو ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی, کوئی قانونی کاروائی نہیں ہو سکے گی, کیونکہ ہمارے اینٹی ٹیررزم کورٹس جو ہیں ایک دم سے ان کے خلاف کی کاروائی یا فیصلہ دیں گے نہیں, اور وہ بات اتنی پرانی ہو جائے گی کہ پھر جو وٹنسز جو ہیں ان کا بھی جو بیان ہے وہ بھی ڈاؤٹ فل ہو جائیں گے اور اس طرح سے وہ چھوٹے چلے جائیں گے. تو میرے خیال میں پاکستان کو اس تمام صورت حال کو دیکھتے ہوئے دو تین بہت ضروری کام کرنے چاہیے. ایک سی پیک اور بلوچستان خاص طور پر, اور خاص طور پر کے جی میں جہاں پہ انڈسٹریل زون رشاکئی میں نیا بننا شروع ہو رہا ہے, ان تمام جگہوں کو سیکیور کرنا بہت لازمی ہو گیا ہے, اور یہ یقین کرنا پڑے گا کہ کوئی ایکسٹرنل یا ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے اس کے پراکسیز جو ہیں وہ ان سارے معاملے میں کسی بھی طرح سے اثر انداز نہ ہو سکے. دوسرا جو پاکستان کی سول گورنمنٹ کا اپنا رول ہے کہ جو ٹیررسٹ پکڑے جاتے ہیں ان کو جیسے انگریزی میں کہتے ہیں تو برنگ دیم ٹو جسٹس امیڈیٹلی فرام جسٹس, وہ بہت لازمی ہے, پکڑے جائیں اور ان کو فوری طور پر مقدمہ چلے اور اس کا فیصلہ ہو, اگر یہ جیتی ہیں تو سزا ہو, اگر انوسنٹ ہیں تو اسے چھوڑ دیا جائے, مگر اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں جب تک ایک بہت ہی پرو ایکٹیو قسم کی پالیسی پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آتی, جہاں پہ وہ اپنے انٹرسٹ جو ہیں کہ پیسے لے کے ان کو سیکور کرے اور اپنا جو ایک جوڈیشل سسٹم ہے اس کو افیکٹولی ٹیررزم کے خلاف استعمال نہ کرے, میرے خیال میں پاکستان کو بہت زیادہ آگے مسائل پیش ہوں گے. تو ابھی بھی وقت ہے, کچھ جان نہیں ہے, پاکستان یہ جو کام کرے تو اپنے آپ کو اپنے اکنامک فیوچر کو بالکل سیکور کر سکے.
اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ صرف سی پیک ہدف ہے اس کا, یا اوور آل پاکستان کی جو مجموعی معاشی صورتحال ہے وہ اس کا ہدف ہے؟
دیکھیے یہ بنیادی طور پر تو پاکستان کو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے اس وقت امریکہ سے اس کے تعلقات بالکل اس طرح کے نہیں ہیں جیسے کہ پہلے کسی زمانے میں ہوتے تھے. ایک تو میں نے یہ پہلے کہا ہے کہ سی پیک کے اوپر انڈیا کے اور امریکہ کے جو ہے انٹرسٹ کنورج کر رہے ہیں, دونوں کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ سی پیک جو ہے کامیاب نہ ہو, پاکستان کے انٹرسٹ میں یہ ہے, چائنا کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ سی پیک کامیاب ہو, تو یہاں پہ کلیش آف انٹرسٹ ہے جس کی وجہ سے یہ ساری معاملات بن رہے ہیں. دوسرا ایشو آتا ہے پاکستان کا اس کے نیوکلیئر اور میزائل پروگرام کی وجہ سے, اگر آپ یہ دیکھیں کہ گریٹر مڈل ایسٹ ریجن جو ہے اگر آپ اس میں پاکستان کو بھی شامل کریں تو اس میں اب اسرائیل کے علاوہ پاکستان ہی ایک ایسی نیوکلیئر میزائل فورس رہ جاتی ہے جو کہ ابھی تک ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہے اپنی پالیسیز میں. تو وہ یہ بھی چاہے ہم سب جانتے ہیں کہ ویسٹرن پاور جو ہیں وہ یہ چاہیں گی کہ کسی طرح سے پاکستان کا جو نیوکلیئر میزائل پروگرام ہے وہ نیوٹرلائز ہو جائے, اور شاید پہلے اسٹیپ میں اگر اکنامیکلی پاکستان کو بالکل کمزور کر کے اپنا کیا کہتے ہیں بالکل اپنے کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں, جیسے کہ ابھی آئی ایم ایف کے تھرو ہو رہا ہے, یا کہ ابھی آئی ایم ایف انگریٹ کی پاکستان کے اندر ہو چکا ہے, ان کا فورن ہمارا فائنینس منسٹر, ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی ان کے آدمی ان کے بتایا ہوئے لوگ آ گئے ہیں. اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ اس وقت تک آپ کو یہ بیل آؤٹ نہیں ملے گا جب تک ایس اے ٹی ایف جو ہے اس کے ساتھ آپ کے معاملات درست نہیں ہوتے ہیں. تو یہ اکنامک کوئرشن جو ہے پاکستان کے خلاف یہ انٹرنیشنل لیول پہ چل رہی ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی جو اقدام رہتے ہیں جس کے تحت پاکستان کو اکنامکلی کور کیا جا رہا ہے. میرے پہلے نہیں جو تھرو ٹیررزم یہ بلوچستان میں اور کسی طرح پاکستان کو کور کر رہے ہیں, ڈپلومیٹکلی اور پولیٹیکلی بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے پاکستان کے اوپر, ہندوستان کے تھرو, جیسے کہ وہ بالا کوٹ کے اوپر انہوں نے اسٹرائک کیا, پلوامہ کا ڈرامہ کر کے پاکستان کو میرے پہ الزام کرانا چاہا, اور تمام باتیں ان کی غلط ثابت ہیں. پولیٹیکلی, ڈپلومیٹیکلی, اکنامیکلی, ملیٹریلی, ہر طرح سے پاکستان کو وہ کوئرس کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے مجھے تین بنیادی اہداف نظر آتے ہیں اس کے. ون, پاکستان کا نیوکلیئر میزائل پروگرام جو ہے وہ کیپ ہو, رول بیک ہو اور ایلیمینیٹ ہو کسی طرح سے, خاتم بدان ان شاء اللہ یہ کبھی نہیں ہوگا. دوسرا, کہ پاکستان ہندوستان کی لیڈرشپ کو ایکسیپٹ کرے اور اس کی ڈومینیشن اور ہیجمنی کو سب ایشیا میں اور خاص طور پہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں ایکسیپٹ کرے اور اس کی ایجوکیشن دے, اور جو انڈین پالیسیز ہیں ان کو فالو کرے. اور تیسرا ہے, جیسے ہم نے پہلے بات کی, چیف ایک کی ڈسکرپشن, اور اس کو اگر زبان نہیں کر سکتے, ختم نہیں کر سکتے, تو کم از کم اس کو سلو کر دیں کہ وہ ٹائم اینڈ اسپیس میں ہی ڈیفیٹ ہو جائے. تو میرے خیال میں پاکستان کے سامنے اس کو بہت سارے جو ہے ایشوز ہیں, اور ایک سالڈ اسٹرانگ گورنمنٹ جو مضبوط ہو اپنے اپنے آپ میں, سیلف کانفیڈنٹ ہو, تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کو کہ پاکستان اپنے حق سے حل نہ کروا سکے.
اچھا امان اللہ شاہد رئیس صاحب, یہ بتائیے کہ جیسا کہ ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ بلوچستان خاص طور پر اس کا ہدف ہے, بلوچستان میں خود جو انوائرمنٹ ہے اس وقت, جو وہاں کا ماحول ہے, وہ کتنا کنڈیوسو ہے دہشت گردی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو وہاں یہ کارروائیاں کرنا چاہتے ہیں؟
بلوچستان بین الاقوامی متحرک قوتوں کی آمادگاہ ہے. پہلی تھوڑی چیزیں ہمارے ہمسائے میں افغانستان میں آ گیا تو بلوچستان جس طرح, پاکستان جس طرح, وہ اس کے جانے کے بعد پھر طالبان کی سوچ تھا کہ اس کے بعد طالبان ختم ہو گئے تو دوسرے کو بتا دیں. اب یہ تھوڑی کشمکش جو ہے اس میں, یہ یعنی بین الاقوامی قوتوں کی جو مفادات کی کشمکش ہے وہ پاکستان کے بارڈر کے اوپر جو ہے وہ آ گئی ہے. اب ایک طرف ایران ہے وہ کشمکش الگ ہے, اس طرف جو ہے سعودی عرب ہے وہ گوادر میں آنا چاہتا ہے, چائنا جو ہے وہ معاشی روٹ جو ہے وہ ان بیلٹ روڈ کے ساتھ جانا چاہتا ہے. تو اب یہ جو کشمکش بین الاقوامی طور پر ایک سپر پاور ختم ہونے کے بعد ایک دوسری سپر پاور کی جو ہے عروج کے دور میں یہ کشمکش جو ہے, یہ بلوچستان جو ہے اس کا آمادگاہ ہے, امریکہ کی مفادات میں شامل ہے, اس میں ہندوستان شامل ہے, اس میں سعودی عرب شامل ہے, ایران شامل ہے. تو پاکستان کے لیے ایک انتہائی وہ جو ہے پیچیدہ صورت حال جسے اس کو نکلنا چاہیے. اور جو کچھ گوادر ہوا یہ کیونکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہماری حکومت جو ہے وہ ناکام رہا ہے, لیکن گوادر جو ہے پل کنٹینٹ جو ہے وہ صاحب بہت اہم پوائنٹ تھا, اس کو ڈسٹرب کی اس کو پکڑے تھے تاکہ بین الاقوامی جو ہے اس کی طرف متوجہ ہو کہ پاکستان جو ہے ڈسٹرب ہے. یہ جو ہماری متحرد قوتیں ہیں جو ڈی ایم اے کے نام سے جس کے نام سے, یہ انہوں نے دعویٰ تھا کہ ہم ایکسیپٹ کر کے ہم نے کیا. یہ سب سے بڑا اس لیے کہ چائنا کی جو ڈیولپمنٹ تیز ہوگی پاکستان میں, یہ ان کے ساتھ یہ کشمکش اور تصادم اور حادثہ جو ہے یہ ہم اسٹیٹ کمیٹ کے طور پر سے یہ بلوچستان میں ہوتے رہیں گے. اب وہ کنٹرول کیسے کرنا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے پاکستان کی جو ہے وہ جو قوت ہے, اس کی معاشی قوت ہے, سیاسی قوت ہے, فوجی قوت ہے, یہ ان کی کمبینیشن سے جو ہے یہ اس کو جو ہے وہ ڈیفیوز کیا جا سکتا ہے. وہ کوشش بھی ہے لیکن چونکہ وہ ابھی ختم نہیں ہوئے, اور چونکہ اب دوبارہ جو پھر جو ہے اپرائزنگ ہے ایران کے حوالے سے بھی, افغانستان کے حوالے سے بھی, انڈیا بھی شامل ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں, اسرائیل کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں شامل کر سکتے ہیں, امریکہ بھی شامل ہے. یہ بین الاقوامی قوتوں کی جو کشمکش جو ہے اس کا بلوچستان میں شفٹ ہو گئی ہے, یہ تمام واقعات جو ہے متوقع ہے اور کسی وقت بھی کوئی جو ہے اپسٹ ہو سکتا ہے. تو یہ ہم میری تو رائے یہ ہے کہ پاکستان ان مراحل میں گزرتا رہے گا اور وہ کوشش کرے گا جس کو جو ہے وہ کاؤنٹر کر دے. کاؤنٹر کرنے کی کوشش ہے جی,
مگر کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کی تجاویز کیا ہیں؟ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیے, صرف بہتر صرف کیا حال ہے کہ وہ سابقہ حکومت جو مالک تھی انہوں نے ڈائلاگ شروع کیے تھے, خانہ تعالیٰ سے ملاقات کی تھی, اس سے نواب بگٹی کے پوتے سے ملاقات کی تھی اور دوسرے قوتوں سے ملاقات کی تھی. تو ایک اچھا اسٹیپ تھا. لیکن اس کے بعد جو حکومت آئی بدقسمتی کے اندر جو وزیر داخلہ تھے استفاد مفتی صاحب, ان کی نواب کی کشمکش چل رہی تھی تو وہ انہوں نے اس کو سبوتاج کیا. ورنہ اگر یہ جو کوشش ہے کہ جو قوتیں اقارب ہیں یا پاکستان کے باہر بیٹھی ہیں بلوچ قوتیں جو ہے ان کا ڈائلاگ ہونا چاہیے. دیکھیں ہر مسئلے کا ڈائلاگ ضرور, تو وہ آمادے بھی تھے لیکن بدقسمتی سے ہے کہ جو حکومت آئی جو ہمارے نواب ثناء اللہ کی وہ اس میں ان کی دلچسپی نہیں تھی, اس لیے وہ درمیان میں رہ گیا. وعدہ شروع کیا گیا یعنی ان سے مذاکرات لازم سے ہر مذاکرات جو ہے بالآخر کشمکش سے جو تصادم ہے وہ بالآخر اس ٹیبل پر جان لوں گے تو ان کو حل ہونے چاہیے. تو وہ لازمی ہے کہ وہ ان کو دوبارہ جو ہے وہ ٹیبل پر لایا جائے اور یہ پاکستان ہے ان کو جہاں سے جو ہے وہ قوتیں جو اس وقت برقرار ہے بلوچستان میں وہ مرکز بھی جو کہتے ہیں عمران خان کی, تو اس کو دوبارہ سے بحال ہونا چاہیے تاکہ یہ کاؤنسل بھی کیا جائے اس کو ڈیفیوز بھی کیا جائے.
بہت شکریہ امان اللہ شاہد زئی صاحب آپ کا ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر. انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے جناب نجم فیق صاحب ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے لیکن پہلے ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی, پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے. ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu.
ویلکم بیک نجم رفیق صاحب, یہ فرمائیے کہ جو ہمارے ہاں نیشنل ایکشن پلان اور نیکٹا ہے اس پر عمل درآمد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب وہ جو پروگریس ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی, اس کا کیا سبب ہے؟
دیکھیں اس میں ظاہر ہے بہت سارے نیشنل ایکشن پلان کے بہت سارے 20 نکات تھے تقریباً, جس پہ چند میں سے تو کام ہوا, باقی جو چند ہیں جن پہ پاکستان ابھی کام کر رہا ہے ان میں ظاہر ہے مدرسہ ریفارمز ہیں, فاٹا کے حوالے سے بہت پیش رفت ہو چکی ہے, بلوچستان اصلاحات تھے وہ بھی ابھی التوا میں ہیں جن پہ کام ہونا ہے, اور دوسری اور کچھ نکات تھے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے. تو یہ جو ہے پاکستان کو ابھی بہت سارے نکات پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن آپ جس طرح جانتے ہیں پاکستان ایک بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے, ایک اس کی معیشت جو ہے وہ کمزور سے کمزور ترین ہوتی جا رہی ہے, بہت سارے ممالک جس میں امریکہ اور ہندوستان شامل ہے ان کا پریشر بھی پاکستان کے اوپر ہے, اور اب کل سے فیٹف کی ایک میٹنگ بیجنگ میں شروع ہو رہی ہے جو پاکستان کے حوالے سے ڈسکس کرے گی خصوصاً نیکٹا کے اور نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے کہ پاکستان نے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے کیا اقدامات کیے ہیں. یہ ڈٹرمن کرے گا کہ پاکستان کو فیٹف ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکال کے یا تو گرے لسٹ میں رہنے دیا جائے یا اس کو بلیک لسٹ کیا جائے. تو فی الحال پاکستان کو اپنے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بہت سارے کام کرنے باقی ہیں.
ذرا تھوڑا سا بتائیں گے ہمارے سننے والوں کو تفصیل سے کس قسم کے کام کرنے باقی ہیں اور کیا ہونا چاہیے؟
جی دیکھیں, ایک تو سب سے خصوصاً منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے پاکستان کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ کچھ کام اقدامات ہو چکے ہیں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریگولیشنز جو ہیں وہ پاکستان نے ٹائٹن کیے ہیں, اپنے بینکنگ سسٹم کو اسٹرینتھن کیا ہے, لیکن فیٹف کے اور امریکہ کے بہت سارے تحفظات ہیں کہ یہ اقدامات ناکافی ہیں, پاکستان کو ان پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, اور یہی ڈٹرمن کرے گا کہ پاکستان کو آگے کس طرح ڈیل کیا جائے فیٹف کے حوالے سے اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے.
اچھا سلمان جاوید صاحب یہ فرمائیے کہ ابھی ہم نے گفتگو بھی کی تھی اس سے پہلے کہ خلیج کے علاقے میں بھی جہازوں پر حملے شروع ہوئے ہیں اور آپ سے بات بھی ہوئی تھی بلکہ سلسلے میں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو دہشت گردی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ اس طرح سے ہو رہی ہے کہ پورے ریجن کو اس کے دائرہ کار میں لے آیا جائے؟
ابھی ایک خبر پاپ اپ ہو رہی ہے, ابھی تک تو خیر اس کا جو منبع ہے وہ سوشل میڈیا ہی ہے, لیکن کچھ آفیشل سورسز جو ہیں وہ آف دی ریکارڈ بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ابو بکر البغدادی جس کا بھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو بیان بھی آیا تھا وہ کہیں پہ شفٹ ہو چکا ہے افغانستان کے سائڈ کے اوپر, اور افغانستان میں ابو بکر البغدادی کا آنا اگر یہ بات سچ ہے اور آئی ایس کا وہاں پہ قدم جمانا, اور پھر اس کے تناظر میں اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ یہ دیکھیے کہ جو اس وقت ریجن کی یعنی جو ایران اور امریکہ کی اور سعودی عرب کی اور باقی اسٹیک ہولڈر کی اس وقت جو چپکلش چل رہی ہے وہ ڈیفینیٹلی افیکٹ کرے گی پورے کے پورے ریجن کو, اور اس میں پراکسیز اس طرح کی جتنی بھی ہیں جو کہ مرسنری پراکسیز ہیں جو کہ ریجن میں جنہوں نے پہلے مڈل ایسٹ کے اندر ایک ہیوک کریٹ کیا تھا وہ ڈیفینیٹلی اس جگہ کے اوپر بھی استعمال ہوں گی اور مختلف مقاصد کے لیے ان کو ٹارگیٹس دیے جا سکتے ہیں ود ان پاکستان, ود ان افغانستان, ود ان ایران, تاکہ ایک ایسا منظرنامہ بنایا جا سکے جس کے اندر جو بیرونی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنے مقاصد کو حاصل کر سکیں. اب یہاں پہ چائنا کنٹینمنٹ والی جو بات ہے وہ بھی سامنے کھل کے آتی ہے کہ سی پیک گوادر جیسا باقی دو بھائیوں نے بھی بات کی کہ وہ بہت سارے الٹیمیٹ مقاصد کے اندر سے ایک بڑا مقصد ہے کہ اس کو بھی سبوٹیج کیا جا سکے. تو جو بھی ریجن کے اندر ڈیولپمنٹ ہوگی, جیسے کل بھی آپ سے بات ہوئی تھی جہازوں کے بخمنے کے حوالے سے, اس کا لا محالہ ایک ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ امپیکٹ وہ پاکستان کے اوپر بھی آئے گا.
اچھا یہ بتائیے بریگیڈیئر عمران ملک صاحب کہ یہ اس وقت جو ہمارا ریجن ہے خاص طور پر ساؤتھ ایشیا کا, افغانستان, پاکستان, اس کے اندر وہاں پر زیادہ تر دہشت گرد گروپوں کے بارے میں کہا جاتا ہے, ایس 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 کی بھی پریزنس ہے, آئی ایس آئی ایس کی بھی پریزنس ہے وہاں پر, طالبان بھی ہیں اور دوسرے گروپ بھی ہیں, خاص طور پر دنیا گروپوں کے بارے میں بڑی متفکر ہے, کیا یہ سارے کے سارے کسی مخصوص قوت کے کہنے پر کارروائیاں کرتے ہیں یا یہ کہ اپنے طور پر یہ کارروائیاں کرتے ہیں؟
اس میں سب سے پہلے بات جو ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ یہ تمام گروپس جو ہیں ان کے پاس یہ تمام جو آرگنائزیشنل کیپیسٹی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے, ان کے پاس یہ تمام فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے, یہ ایڈمنسٹریٹر جو ان کی جو یہ ایکسپرٹیز ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے, اور یہ ویپن سسٹم یا ویپن اور یہ ایکسپلوزیو جو ہے اور یہ جو دوسری ٹیکنالوجی جو یہ استعمال کر رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہے اور اس تمام کو فنڈ کون کرتا ہے. تو اگر اب یہ دیکھا جائے تو میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ چند لوگ کسی بھی بہت ہی پسماندہ قسم کے علاقے سے اٹھے اور کسی بھی ایک وجہ سے وہ اکٹھے ہو جائیں اور پھر وہ اتنی دنیا کے اتنے بڑے علاقے کے اوپر, اگر ہم آئی ایس کی اگر ہم مثال لیں کہ وہ لیوانٹ میں بھی ہے, سیریا عراق کے علاقے میں بھی ہے اور وہ افغانستان میں بھی ہے, اب خبریں آ رہی ہے کہ وہ انڈین کشمیر میں بھی انہوں نے اپنی کوئی پرومس بنا لی ہے اور سری لنکا میں بھی انہوں نے ایسٹر سے یہ تمام معاملات کیے ہیں. تو اگر اتنی جو اسٹریٹجک ریچ ہے کسی ایک گروپ کی تو وہ ہم اگر ہم یہ سمجھیں کہ وہ بغیر کسی مدد کے ہے, بغیر کسی ڈائریکشن کے ہے, بغیر کسی آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے ہے, بغیر فنڈنگ کے ہے, تو وہ ممکن نہیں ہے. جب یہ ساری فنڈنگ جو ہے آرگنائزیشن یا جو ایڈمنسٹریشن کی کہاں سے آ سکتی ہے, میرے نزدیک یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کسی نہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے تھرو بھی آ سکتی ہیں جو ان کو ایک اسٹرکچر آرگنائز طریقے سے ان کو چلائیں اور ان کو اہداف دیں اور علاقے بتائیں, ان کو اہداف دیں, ٹائم لائنز دیں اور ان ٹائم لائنز کے اندر وہ یہ لوگ اپنے اہداف کو اچیو کریں. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایس جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے سیریا اور عراق کے درمیانی علاقوں میں, بارڈر ایریاز میں, اور اس کے بعد وہ پھیلتی چلی آ رہی ہے. اب وہ وہاں پہ جو ہے شفٹنگ کیسے ہو رہی ہے. اگر مثال کے طور پر ہم یہ سمجھے کہ جی افغانستان کے لوکل لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں, تو وہ لوکل لوگ افغانستان کے یا پاکستان کے وہ کیوں ان کے ساتھ شامل ہو گئے, ان کو کس نے اپروچ کیا ہے, ان کو کس نے یہ ترغیب دیا کہ آپ ہمارے پاس ہیں. یہ ان کو ترغیب دینے والے بھی تو کسی ایک خاص سسٹم کے تحت ہی آرگنائز ہوئے ہوں گے اور چل رہے ہوں گے. تو یہ تمام لوگ جو کام کر رہے ہیں یہ آخر زندہ کیسے ہیں, ان کو تنخواہ کون دے رہا ہے, ان کی تنخواہ سے ان کے گھر گھر کیسے چل رہے ہیں, ان کے بال بچے کیسے پڑھ رہے ہیں, ان کے گھروں کا خرچہ کیسے چل رہا ہے, یہ تو بے شمار ان کے سوالات ہیں. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام آرگنائزیشنل کیپیسٹی, ایڈمنسٹریٹو ایکسپرٹیز, پھر ملٹری آپریشن کرنے کی کیپبلٹی, ٹیررسٹ جو ہے آپریشن کرنے کی کیپبلٹی, پھر ٹارگیٹس تلاش کرنے کی سمجھ بوجھ, ٹارگیٹس کون پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے, ایک خاص سیاسی صورت حال کہیں پہ ڈیولپ ہوتی ہے اور اس کے اہم مطابق یہ ٹارگیٹ چوز کرتے ہیں. مثال کے طور پر سی پیک جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اب وہ فیس ٹو کی طرف جا رہی ہے, تو فوری طور پر کس نے ان کو بتایا کہ بھائی آپ ارمارا میں جا کے 14 فوجیوں کو نکال کر مار دو, کس نے ٹارگیٹ بتایا ان کو, یہ کس نے یہ بتایا کہ فلاں بس میں جو کراچی سے چلے گی اس میں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے, اس میں اتنے پنجابی ہوں گے, ان کو نکالو اور مارو, کس نے بتایا کہ کانٹیننٹل گوادر میں جا کے آپ نے کاروائی کریں, کس نے ان کو وہاں تک پہنچایا. پھر یہ تمام اگر آپ سوالات کے اگر آپ جواب ڈھونڈیں تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی ان پڑھ قسم کے لوگ جو کسی بھی ایک پسماندہ علاقے سے نکلیں وہ اپنے طور پر یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. میں کنوینسڈ ہوں کہ ان کے پیچھے ڈیفینیٹلی آرگنائزڈ ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, اور وہ اپنے اپنے ملک کے جو بھی ان کے نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو سیکیور کرنے کے لیے وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں, اور ان کو وہ جہاں جہاں پہ ان کو ضرورت پڑتی ہے وہ وہاں وہاں پہ ان کو لے جاتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں. تو میں مان نہیں سکتا کہ جو ہماری ویسٹرن پاور جو ہیں جن کے پاس تمام ٹیکنالوجی دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی ان کے پاس موجود ہے کہ وہ یہ نہ جان سکیں کہ جب ایک گروپ جو ہے وہ ایک جگہ سے موو کر کے دوسری جگہ جا رہا ہے ان کو پتہ نہ چلے, وہ اپنے فنڈس ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر رہے ہیں ان کو پتہ نہ چلے, وہ اپنے ہتھیار, وہ اپنے ایکسپلوزیوز, اپنے ایمونیشن, اپنا تمام ٹیکنالوجی جو ٹیکنالوجیکل ان کے پاس جو بھی اکوپمنٹ ہے وہ شفٹ کر رہے ہیں اور ان کو پتہ نہ چلے. تو میں اس بات یہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ ڈیفینیٹلی اسپانسر ہیں اور یہ اسلام کا ان کے ساتھ کوئی تعلق تعلق نہیں ہے, یہ کسی بھی طرح سے اسلام کی خدمت نہیں کر رہے ہیں, یہ صرف اپنے آقاؤں کے نیشنل انٹرسٹ جو ہیں ان کو پرسو کر رہے ہیں.
اچھا نجم رفیق صاحب, یہ فرمائیے کہ جب وہ فوجی عدالتیں بنی تھیں تو اس سے خاصا خوف و ہراس پیدا ہوا تھا دہشت گردوں میں, ہماری جو سول عدالتیں ہیں وہ اس سلسلے میں خاطر خواہ کام کیوں نہیں کر سکتی, کیا سبب ہے اس کا؟
دیکھیں سول عدالتیں پاکستان میں پہلے ہی بہت انڈر پریشر ہیں, ان کے پاس اتنے کیسز موجود ہیں کہ وہ ان کو ہینڈل کرنے سے قاصر ہیں, اور ان کی آپ سمجھیے کہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان ٹیرر کیسز کو بھی اس طرح ہینڈل کر سکیں اور اتنی جلدی ہینڈل کر سکیں جتنی جلدی فوجی عدالتیں ان کو نپٹا سکتی ہیں. سول عدالتوں میں آپ جانتے ہیں کہ جو کیسز ہیں ہر ایک اس سے واقف ہے کہ وہ کتنے سالوں تک وہ چلتے رہتے ہیں اور لٹکے رہتے ہیں. سول عدالتوں کے پاس جیسے میں نے فرمایا اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ جلد ان کیسز کو نپٹا کے ان پہ کوئی فیصلہ دے سکیں, خصوصاً ٹیررزم کے حوالے سے. فوجی عدالتوں کے پاس یہ کیپیسٹی موجود ہے, وہ ان معاملات میں نہیں پڑتے, وہ ان کیسز کو جلد از جلد نپٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان پہ فیصلہ سنا سکتے ہیں. سول عدالتوں کے پاس جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ کیپیسٹی موجود نہیں ہے.
اچھا تو یہ بتائیے اب اس وقت فوجی عدالتوں کی پوزیشن کیا ہے؟
دیکھیے فی الحال تو فوجی عدالتیں التوا میں ہیں, فوجی عدالتوں کا ایک ٹائم پیریڈ تھا جو کہ ختم ہو چکا ہے, اس پہ بھی بحث جاری تھی ملک کے اندر کہ ان کو دوبارہ ریوائز کیا جائے تاکہ پاکستان جو وار آن ٹیررزم کو جیت رہا تھا اتنی کامیابیاں اس کو حاصل ہوئی تھی اپنے فوجی آپریشنز میں, اس کے حوالے سے جو کچھ چند عناصر پاکستان میں رہ گئے تھے اور جو کیسز ابھی بھی پاکستان میں عدالتوں کے پاس موجود ہیں, ان کو نپٹانے کے لیے ان عدالتوں کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے. یہ بحث ابھی پاکستان میں دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے اور اس پہ لیکن ابھی تک کوئی اقدامات اس حوالے سے نہیں کیے گئے کہ ان کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے.
اچھا, ہمارے ساتھ رہیے گا سامعین, ہم ایک بریک لیں گے, اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
سلمان جاوید صاحب, ہم عدالتوں کا ذکر کر رہے تھے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کافی عرصے تک یہ فوجی عدالتیں کام کرتی رہیں اور سول عدالتوں کو خاصا اسے ریلیف بھی ملا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پالیٹکس انوالو ہے ان عدالتوں کے ریوائیو نہ ہونے میں؟
پالیٹکس تو ڈیفینیٹلی انوالو ہے, کیونکہ اس کا سیدھا سیدھا جو زد پڑتی ہے وہ دو اداروں کے اوپر سامنے نظر آتی ہے. اگر اس کو ہم تھوڑا سا کھل کے ڈسکس کریں تو ایک تو آپ کا جو لیجسلیٹو باڈی ہے, جو آپ کا انسٹیٹیوشن ہے جو کہ لیجسلیشن کو پرسو کرتا ہے, اس کو بناتا ہے, دیٹ از یور پارلیمنٹ, سینٹ, لوئر اینڈ اپر دونوں جو آپ کے ہاؤسز ہیں. اور انفارچونیٹلی پاکستان کا جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے وہ اتنا کمپریہنسو نہیں ہے کہ وہ جس جو ٹیررزم کی جو جہتیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں پورے دنیا کے اندر, اسپیشلی ہمارے ریجن کے اندر, ان کے ساتھ وہ نبرد آزما ہو سکے. تو ایک ڈائلیما ہے یہ کہ بہت سارے ایسے, چھوٹی سی مثال ہے کہ بہت سارے ایسے سرکمسٹانشل ایویڈنسز جو کہ شاید باقی دنیا کے اندر اگر دیے جائیں اینٹی ٹیررزم کورٹس کے اندر, سول کورٹس کے اندر, تو ان کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے ایز پرائم ایویڈنس, لیکن پاکستان کی عدالتوں کے اندر ابھی تک سرکمسٹانشل ایویڈنسز بہت سارے ایسے ہیں جن کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. اور ٹیررسٹ جو ہیں جب ان کو پکڑ کے انٹیلیجنس ایجنسیز یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز دیتی ہیں, عدالت کی طرف بھیجتی ہیں, تو وہاں سے رہا ہو کے نکل جاتے ہیں. ملٹری کورٹ جو ہیں ان کا, جیسے ابھی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ ابھی سپریم کورٹ کے اندر جو سیکشن 7 ہے اس ADA کا, اس کو زیر بحث لایا گیا ہے. اور وہ بحث, کسی نے پٹیشن یہ دائر کی ہے کہ جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو کہ اس وقت ابھی کافی اپنی فلاڈ حالت میں موجود ہے, اس کو بھی نلیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پٹیشن کے تھرو. اور اس کا پٹیشنر کا دعویٰ یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان کے اندر چونکہ ٹیررزم کو صحیح طریقے سے ڈیفائن نہیں کیا گیا, اس وجہ سے جو یہ سیکشن 7 ہے اس کو زیر بحث لایا جائے اور جہاں جہاں یہ ADA ایکٹ لاگو ہوتا ہے کسی بھی ٹیررسٹ ایکٹ کے اوپر, اس کو دیکھا جائے کہ کیا وہاں پہ لاگو کرنا, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اس کی اجازت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر سپریم کورٹ اس کے حق میں فیصلہ دے دیتی ہے تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ کہاں پہ کھڑی ہوں گی. تو سول جو ہمارے کورٹس ہیں ان کا کردار کافی حد تک جو ہے وہ ایسا رہا ہے جنہوں نے ہیلپ آؤٹ نہیں کیا ٹیررزم کو کرب کرنے میں. آپ کو ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے ٹیررسٹ جو ہیں ان کو کنوکٹ کیا گیا ہے سول کورٹ سے اور کتنے ٹیررسٹ ہیں جن کو ملٹری سے کنوکٹ کیا گیا ہے. تو اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ملٹری کورٹس نے باوجود اس کے کہ سولائزڈ دنیا کے اندر ملٹری کورٹس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر سول کورٹس کی اور ہماری جو لیجسلیٹو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کی ایک نااہلی کی وجہ سے ہمیں ریسٹور کرنا پڑتا ہے ملٹری کورٹس کی طرف. تو پولیٹکس ڈیفینیٹلی انوالو ہے کیونکہ اس سے نااہلی ثابت ہوتی ہے ان حکومتوں کی, ان اداروں کی جن کا یہ بیسیکلی کام ہے کہ وہ جو ٹیررسٹ ایکٹس ہیں ہمارے, جو لیجسلیٹو باڈیز ہیں ہماری, ان کو روبسٹ کریں ٹیررزم کے جو لیگل سائڈ ہے اس کو کپ اپ کرنے کے لیے.
یہ بتائیے بریگیڈیئر عمران ملک صاحب کہ ہمارا جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے یا جو قوانین ہیں اس حوالے سے ان میں کیا کمزوریاں کیا ہیں اور کیوں ہیں؟
دیکھیے جیسے صاحب, آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک پاکستانی ہوا کیا ہے. ابھی ہمارے اینٹی ٹیررزم کورٹس جو ہے وہ ہمارے یہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت ہی کام کر رہے ہیں. مسئلہ قانون کے اندر کمزوری یا چتنتا نہیں ہے, مسئلہ یہاں پر ہے اس قانون کی امپلیمنٹیشن کا. جہاں تک ہماری سول کورٹ کا تعلق ہے, اب وہ کہہ رہا ہے کہ فوج جو ہے یا ہماری پولیس جو ہے یا انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ آپریشن کر کے دہشت گردوں کو پکڑتے ہیں, اور ان آپریشن میں ان کی اپنی شہادتیں بھی ہوتی ہیں, یہ زخمی بھی ہوتے ہیں, ان کے انٹیلیجنس وغیرہ بھی ہوتے ہیں. جب یہ جاتے ہیں سول عدالتوں میں تو وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ایک جج انڈر پریشر آ جاتے ہیں, پہلے باتوں آ جاتے تھے یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں ان کے پریشر میں, ان کی دھمکیوں میں. پھر جو پروسیکیوٹرس تھے وہ ڈر جاتے تھے اور وہ جان بوجھ کر شاید یہ تو خیر نہیں چاہیے مگر شاید وہ اتنی جان پہچانی سے اس کو پرسو نہیں کرتے تھے کہ اس کو جج کی بغیر سے تو وٹنس جو تھے وہ بھی نہیں آ سکتے تھے. تو وہ پھر ایک پروفیشنل پاکستان آرگنائزیشن سے آیا تھا جس کے تحت انہوں نے یہ چاہا تھا کہ ایک بزنس پروٹیکشن کرائیں جس کے تحت یہ سول عدالتیں جو ہیں یہ ان ٹیررسٹ کے جو کیسز جو ہیں ان کو بآسانی اور ان کا فیصلہ کر سکتی. تو وہ آرڈیننس بھی لائف ہو گیا. اس کے بعد یہ ابھی نیکسٹ الیکشن پہ آنا ہے کہ اس سب سے کافی ہماری بات چیت ہو چکی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ سول عدالتیں جو ہیں ان ٹیررسٹ کو چھوڑ دیتی ہیں کسی بھی وجہ سے, کہ پروسیکیوشن تبدیل نہیں ہوئی, کہ وٹنس سامنے نہیں آئے, یا جب کیا گھبرا گئے, کوئی بھی وجہ ہو اس کی, تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ عدالتیں ان کو چھوڑ دیتی ہیں. تو یہ ٹیررسٹ واپس جا کر دوبارہ وہی کام شروع کر دیتے ہیں جو یہ پہلے کر رہے تھے. پھر انہیں لوگوں کو دوبارہ پکڑنے کے لیے آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز کو, آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو دوبارہ آپریشن کرنے پڑتے ہیں, دوبارہ شہادتیں دینی پڑتی ہیں, اور پھر ان کو دوبارہ پکڑنا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا ایک ڈیفیشنسی ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم میں. اگر سول گورنمنٹ جو ہے وہ سول کورٹس کو وہ سیکیورٹی اور وہ اسٹرینتھ پرووائڈ نہیں کر سکتی جو کہ آدمی ہے ان کے لیے یہ ٹیررسٹ کیسز کو سننے کے لیے اور اس کا فیصلہ کرنے کے لیے, میرے خیال میں پھر واپس ہمیں ملٹری کو اپنی طرف جانا چاہیے. اور یہ ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے, اور ایکسٹرا آرڈنری سچویشن میں ایکسٹرا آرڈنری اسٹیپس ہی لینے پڑتے ہیں. اور ہمیں اس وقت اس بات سے بھی گھبرانا چاہیے کہ دنیا کیا کہتی ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے اس وقت کیا خرچہ ہے, پاکستان کے اس وقت کیا مسائل پیش ہیں, اور ان مسائل کا حل کیا ہے, اس خطرے کو ٹالا کیسے جا سکتا ہے. اور اگر اس کا حل ملٹری کورٹ ہے تو میرے خیال میں پاکستان کے بغیر سوچے سمجھے ہوئے اس کو دوبارہ ملٹری کورٹ کی طرف جانا چاہیے. اور ایک اور بات جو آپ نے کی کہ کیا اس کے اندر کوئی پولیٹیکل ایشوز بھی آ رہے ہیں, فوکسز آ رہے ہیں, میرے خیال میں ہماری پولیٹیکل پارٹی اس طرح سے بہت زیادہ دانش مندی کا ثبوت نہیں دیا ہے, اور اپنی پوائنٹ سکورنگ کی وجہ سے اور اپنے پولیٹیکل ایکسپیرینسز کی وجہ سے انہوں نے یہ کام ختم کر دیا ہے جو پاکستان کے حق میں حاجت نہیں ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک ہی پیج پہ آئیں اور اس ایشو کو دوبارہ اکثر نو دیکھیں, اور یہ دیکھیں کہ اس کا بہترین حل کیا ہے. اور جب تک ہماری سول کورٹ جو ہیں جو ان کو اتنی سیکورٹی اور اتنی اسٹرینتھ نہیں مل جاتی کہ وہ بے خوف ہو کر ان ٹیررسٹ کیسز کو ڈیل کر سکے, اس وقت تک ڈیفینیٹلی ہمیں واپس ملٹری کورٹ کی طرف جانا چاہیے.
اچھا نتن رفیق صاحب, یہ فرمائیے کہ جتنا انٹرسٹ پاکستان کا ہے سی پیک میں اتنا ہی چائنا کا بھی ہے, چائنا سے اس سلسلے میں پاکستان کو کیا مدد مل رہی ہے, اور جس میٹنگ کی آپ گفتگو کر رہے تھے ابھی حوالہ آپ نے دیا, اس سے پاکستان کو کیا گین ہو سکتا ہے یا کیا لوز کر سکتا ہے پاکستان؟
فی الحال سی پیک اور اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے ایک ہی سفید لمحہ ہے. ابھی عمران خان صاحب بیجنگ کا دورہ کر کے آئے, ڈی آر آئی سیکنڈ ڈی آر آئی فورم میں انہوں نے بہت چینی آفیشلس کے ساتھ ملاقات کی, اور اس بات پہ اتفاق ہوا ہے کہ سی پیک کو ہر قسم کی سیکیورٹی فراہم کی جائے گی. آپ کو معلوم ہے پاکستان ایک نہیں بلکہ دو ڈویژنز مخصوص کر چکا ہے سی پیک کی سیکیورٹی کے حوالے سے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک نئی کولڈ وار جو ہے وہ اس وقت ایک شروع ہو چکی ہے. امریکہ اور چین اور بلکہ میں تو کہوں گا روس کے حوالے سے بھی جو بہت سارے فیکٹرز جو ہیں اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے, لیکن پاکستان اور چائنا جو ہیں وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ایک اگریمنٹ کر چکے ہیں, और ज्वाइंट ऑपरेशंस और ज्वाइंट इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो सीपैक का अब एक हिस्सा बन चुकी है।
अच्छा, हमारे साथ रहिएगा आप लोग। हमें ज्वाइन किया हनीफ खान साहब ने, पश्तो टीवी से उनका ताल्लुक है। ये बताइए हनीफ खान साहब कि जो इस वक्त हम गुफ्तगु कर रहे हैं दहशतगर्दी के हवाले से, केपी भी उसका एक बड़ा टारगेट रहा है किसी जमाने और अब भी वहाँ हो रहे हैं, अब वहाँ का जो माहौल है, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त भी कंड्यूसिव है दहशतगर्दी के लिए?
बहुत शुक्रिया जी। देखिए, अगर हम मवाजना करें आज से एक दिहाई कबल या चंद साल पहले और आज के हालात का अगर हम मवाजना करें, तो यकीनन बहुत बड़ी कामयाबियां जो है वो हासिल हो चुकी हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग या जो अस्करत पसंदी की सरकोबी का जो एक एक नारा लगाया गया या जो उस हवाले से एक मत अमली अपनाई गई, तो इस हवाले से बहुत कामयाबियां यकीनन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को हासिल हो चुकी हैं। उसकी वाजह मिसाल ये है कि हमने माजी में देखा कि पाकिस्तान के कबारी इलाकों में जो कि पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुके हैं, वहां पर बाकायदा अस्करी पसंदों की या पाकिस्तानी तालिबान जो थे उनकी बाकायदा अदालतें हुआ करती थी, बाकायदा पेट्रोलिंग हुआ करती थी। फिर सवात आपका सेंट्रल एरिया है, वहां पर दीर में या बाकी जो पाटा के एरियाज हैं वहां पर बाकायदा उनकी अदालतें लगा करती थी, वहां पर उनका एक असर वसूख था बहुत ज्यादा और उनकी स्टेट की जो रेट थी वो उन्होंने चैलेंज की हुई थी। तो ऑपरेशन जो बार बार किए गए हैं, जरब अजब हुआ, उससे पहले राह निजात हुआ, राह रास्त हुआ, कबाई इलाकों में ऑपरेशन जो है दरअलम के नाम से मुख्तलिफ कबाई इलाकों में जो ऑपरेशन किए गए उसके नतीजे में एक तो ये हुआ कि कबाली इलाकों से तकरीबन मुकम्मल तौर पर उनकी जो महफूज पनाहगाहें थी, जो जिन पनाहगाहों का जिक्र जो है बैन-अल-अक़वामी सतह पर भी बार बार किया जाता रहा और अफगानिस्तान की तरफ से बार बार शिकायत का सिलसिला भी था उस हवाले से, तो वो पनाहगाहें खत्म हो चुकी हैं, वो पेट्रोलिंग का जो सिलसिला था वो खत्म हो चुकी है। इसके अलावा जो लोगों को अगवा बराए तावान या फोन कॉल्स करके, अफगानिस्तान से फोन कॉल्स करके लोगों को अगवा किया करते थे और फिर अब तालिबान जो है मुख्तलिफ जगहों पर उनसे पेमेंट लेकर उनको छोड़ दिया करते थे, तो वो तमाम चीजें जो है वो खत्म हो चुकी है। लिहाजा अगर हम मुवाजना करें तो हालात कदरे बेहतर है, लेकिन ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो खतरा है, ये जो नासूर है, ये बिल्कुल इसकी जड़ें जो है वो अभी खत्म नहीं हुई, और उसकी जड़ें इसलिए खत्म नहीं हुई कि दो तीन वजूहत मेरे जहन में है जो मैं यकीन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है उन लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान में किसी न किसी हवाले से बदमनी को पहनाने में कामयाब होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री के जो ऑफिशियल्स हैं, जो लोग हैं पार्लियामेंट या जीएचक्यू, अगर जब तक एक पेज में नहीं होते, एक हिकमत अमली नहीं अपनाई जाती, कोई ऐसी प्लानिंग नहीं करते हैं जिस पर तमाम सियासी और तमाम अस्करी कैद मुत्तफिक हो, उस वक्त तक इसकी सरकोबी मुकम्मल तौर पर नामुमकिन है। दूसरा जो फैक्टर इसमें मुझे नजर आता है वो ये है कि पाकिस्तान के अपने पड़ोसी मुमालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं और वहां पर जो अदम एतमाद का जो रुझान है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग हैं जो कि पड़ोसी मुमालिक में जाकर कार्रवाइयां करते हैं, फिर उनको काउंटर करने के लिए पड़ोसी ममालिक में कुछ ग्रोह है जो कि पड़ोसी ममालिक के लोग उनको सपोर्ट करते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर आकर फिर जो है वो बदमनी फैलाते हैं। तो अदम एतमाद की जो फिजा है ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो है ये भी ताहाल ये चीज अभी बाकी है। और सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो तीसरा, वो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो हमारे समाज में कुछ खामियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं, उसको दूर करना पड़ेगा। अब तक पाकिस्तान में हिंसा कौम हमने कोई बयानिया नहीं अपनाया। अगर हम पूछे पाकिस्तानी कौम से कि हमारा कौमी बयानिया क्या है, नेशनल नैरेटिव क्या है हमारा, तो बदकिस्मती से अब तक हम जो है एक नेशनल नैरेटिव अपनाने में नाकाम हो चुके हैं, और इसमें हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है, ये तमाम, और इसी तरह हमारी जो मजहबी जो पेशवा हैं या जो हमारे अकाबरीन हैं उलमाए कराम जिसे हम कहते हैं या मस्जिद में जो असर वसूख रखते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, ये तमाम तर जो हैं लोग इसके जिम्मेदार हैं, और यही वजह है कि जो रूट्स है, जो रूट कॉजेज है वो अभी तक जो है वो खत्म ना हो सके। हम सतही तौर पर यकीनन बड़ी कामयाबी हासिल कर चुके हैं, लेकिन आप देखते हैं कि हर कुछ सालों महीनों बाद, कुछ हफ्तों बाद कोई ना कोई वाकया होता है और हमें ये यकीन ये یاد دلاتا ہے کہ ابھی بھی یہ لوگ ہیں اور یہ لوگ کسی نہ کسی حوالے سے آپریٹ کرتے ہیں. تو اگر یہ تمام لوگ ایک پیج پہ آ جائیں اور ایک نیشنل نیریٹو کو ہم اپنانے میں کامیاب ہو سکیں تو میرے خیال میں پھر اس میں ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. جی
اچھا سلمان جاوید صاحب بتائیے کہ اگر آپ اس وقت تو سجیسٹ کریں حکومت کو دو یا تین پوائنٹس کہ اس آنے والے خطرے کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے تو آپ کیا کہیں گے حکومت سے؟
دیکھیں سب سے پہلے تو جو نیشنل ایکشن پلان کی بات ہوتی ہے وہ اگر اس کو بنظر ظاہر دیکھا جائے تو وہ پریکٹیکل اسٹیپ سے زیادہ ایک وش لسٹ تھی جو کہ سامنے لائی گئی تھی, لیکن اس میں سے بھی بہرحال کچھ پوائنٹس کے اوپر کام ہوا ہے. ایک تو اس کو سب سے پہلے دوبارہ سے ریوائز کرنے کی اور روبسٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے آگے پھر اس کے میکانزم اس کے میتھڈالوجی ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو کیسے عملی جامہ پہنایا جائے گا. جب تک آپ سارے اسٹیک ہولڈرس کو اکٹھا کر کے پھر دوبارہ سے اس لسٹ کو ریوائز یا ریوائز نہیں کریں گے تب تک شاید آپ کمپریہنسو نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کو سامنے نہ لے کر آ سکیں. دوسری چیز بیانیہ والی بات بالکل ٹھیک کہی کہ ابھی تک ہم ایک کمپریہنسو ایک جامع بیانیہ جو ہے ایک اچھا نیریٹو جو ہے وہ نہیں سامنے لے کر آ سکے. بہت حد تک جو ریلیجیس ریڈیکلائزیشن تھی اس کے خلاف تو قوم ایک پیج پہ مجتمع ہو گئی, لیکن جو ایکٹیو فالٹ لائنس کے اوپر جتنی بھی کاروائیاں ہوتی ہیں یا جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وائلنٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کو ابھی تک جو ہے ہم کنفیوژن کا شکار ہیں بہت سارے ہمارے سیگمنٹس کے, اس کو کیا نام دیا جائے. تو اس کے اوپر بھی ریاست کو اور اس کے علاوہ سول اداروں کو اور اس کے علاوہ بہت ساری سول سوسائٹی کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کو یہ سمجھانا ہوگا, ایجوکیٹ کرنا ہوگا, اویئر کرنا ہوگا, اور پھر ان کا کام ہے کہ وہ عوام کو ایجوکیٹ کریں کہ ایک کمپریہنسو بیانیہ جو نیشن کا ہے وہ آ جائے کہ وائلنس ہے کسی بھی قسم کا ہو, چاہے وہ ایتھنک فالٹ لائن سے ایمرج ہوتا ہو چاہے وہ ریلیجیس فالٹ لائن سے ایمرج ہوتا ہو, وہ بہرحال وائلنس ہے اور اس کو ٹیررزم کی ہی ڈیفینیشن کے اندر ہمیں گردانا چاہیے. تھرڈ جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک ابھی ایک فینومینا جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے ایکڈیمیا کے اندر, انٹیلیجنشیا کے اندر, فیفتھ جنریشن وارفیئر کا یا ہائبر وارفیئر کا. تو ایک ہمہ جہت جو جنگ ہے وہ بہرحال مسلط ہے بہت سارے ریجن کے ممالک کے اوپر اور بالشمول پاکستان کے اوپر. تو چاہے وہ اکنامک وارفیئر ہو, چاہے وہ آپ کا یہ ٹیررزم کے خلاف جنگ ہو, چاہے وہ آپ کا سوشل اکنامک فیکٹر ہو, ہر لحاظ سے پاکستان کو جہاں اپنی پالیسیز کو اور گورننس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, وہیں ان کو ایک ایسا جامع پلان یا ایسا نیریٹو جو ہے وہ لے کر آنے کی ضرورت جس میں ایک امید جو ہے اس کو آپ سامنے رکھیں تاکہ پاکستانی قوم یکسو ہو کر اور اسپیشلی اس کے جو انٹیلیجنس ہے وہ یکسو ہو کر سولوشنز کی طرف بات کریں. ہم ابھی تک سسٹینیبل جو سولوشنز ہیں ان کی بات نہیں کر رہے, بلکہ دشمن جو ہوتا ہے وہ کوئی ایک محاذ گرم کرتا ہے اور دوسرے محاذ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, پھر پہلے محاذ کو گرم کرتا ہے دوسرے محاذ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. تو ہم فائر فائٹنگ کے اندر اور ٹیکٹیکل اپروچ کے ساتھ جو ہے سولوشنز کو جو ہے ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک سسٹینیبل سولوشن جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا, اس کو سامنے لانے کے لیے ضروری ہے کہ گورننس جو ہے اس کو بہتر کیا جائے. مختلف جو ریجنل ہمارے آپ کہتے ہیں کے پی ہو چاہے بلوچستان ہو چاہے سندھ ہو, اور ایک کمپریہنسو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی جو ہے اس کو اپنایا جائے نیکٹا کے تھرو تاکہ پاکستانی قوم جو ہے اس کو روٹ اینڈ اسٹیم سے جو ہے وہ ختم کر سکے ٹیررزم کے مینس کو.
بریگیڈیئر عمران ملک, جس نیشنل نیریٹو کی بات ہو رہی ہے حنیف صاحب نے بھی کی, سلمان جاوید صاحب نے بھی کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں وہ نیریٹو کیوں نہیں ڈیولپ ہو سکا, بنیادی اسباب کیا ہیں اس کی؟
دیکھیے آئی تھنک پاکستان کا جو نیشنل نیریٹو آنا چاہیے تھا وہ آپ کی بات کہی ہے اور آپ نے جو مہمان ہیں ان کی اس وقت سے بات کہی ہے کہ وہ آ نہیں سکا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے جو نیشنل نیریٹو ہے وہ ہائی جیک کر لیا ہمارے ریلیجیس اور پولیٹیکل لیڈرس نے, اور انہوں نے ہمارے ریلیجن کو اسلام کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے. اور جب ضیاء الحق کی حکومت آئی, جب انہوں نے ٹیک اوور کیا اور ایک ڈکٹیٹرشپ ان کی آئی پاکستان کے اندر, تو انہوں نے جو ہمارے ریلیجیس ایلیمنٹ تھا سوسائٹی کے اندر اس کو بہت زیادہ اہمیت دی, اور اس اہمیت کی وجہ سے جو مختلف ریلیجیس پولیٹیکل لیڈرس تھے ان کا اثر اور رسوخ بہت بڑھ گیا, اور ہماری سوسائٹی کے اندر بھی بے شمار ایسے چینجز آئے جو کہ یقیناً اسلام کی روح کے مطابق تھے, مگر اس میں بہت زیادہ جو ہے دکھاوا بھی شامل ہو گیا. और एज सच पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल नैरेटिव होना चाहिए था वो तकसीम हो गया बिटवीन नेशनल नैरेटिव एंड इस्लामिक या रिलीजियस नैरेटिव, और रिलीजियस नैरेटिव जब उभरना शुरू हुआ ज्यादा तो उसके फिर सेक्टेरियन जो है जो पोर्शन कह लें या जो सेक्टेरियन इफेक्ट जो है उसके वो सामने आने शुरू हो गए। तो वो एक रिलीजियस नैरेटिव जो था वो भी पाकिस्तान का एक यूनिफाइड या यूनिफॉर्म रिलीजियस नैरेटिव नहीं रहा, क्योंकि उसके अंदर भी देश हमारे वो तकसीम हो गए और वो भी मुख्य हिस्सों में बढ़कर बिल्कुल डिसिपेट हो गया। तो इस वक्त मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो एक मुकम्मल तौर पर यूनिफाइड नहीं है और बिखरा हुआ है। हमें चाहिए एक ऐसी लीडरशिप नेशनल लेवल पे जो कि पाकिस्तान का एक नैरेटिव पर ऐसा दे जो कि पाकिस्तान की नेशनलिज्म के भी बेस्ड हो, जो कि पाकिस्तान के जो रिलीजियस जो हमारा जो साइकी है हमारी या जो हमारी लीनिंग है या जो हमारी प्रेफरेंसेज है रिलीजियस उसको भी बिल्कुल शामिल करे और एक ऐसा बैलेंस किस्म का नैरेटिव आए जिसमें नेशनलिज्म भी हो और रिलीजन भी हो और तमाम रिलीजन जो जिसके अंदर माइनॉरिटी भी शामिल हो तमाम सेक्ट भी शामिल हो तो एक सेक्ट उसमें उभर कर सामने ना आए। तो मेरे ख्याल में सभी ये बात बन सकती है कि अगर पाकिस्तान एक ऐसा नैरेटिव लेकर आए जो कि सबको कबूल हो, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कि जैसे वो कहते हैं कि हर मोहल्ले में मौलवी साहब ने अपनी 1.5 इंच की अलग मस्जिद बनाई हुई है, हर कोई यहाँ पे वो जहाज की दावत दे रहे हैं, हर कोई यहाँ पर फतवे दे रहे हैं, तो उस तरह से बे इंतहा इंतशार फैल चुका है क्या हमारी सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी इस वक्त कंफ्यूज है, डिवाइडेड है और उनको कोई एक खास ये कहना चाहिए एक क्लियर कट रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे ख्याल में जब तक हमारी कोई ऐसी पोलिटिकल लीडरशिप नहीं आती जो कि एक नेशनल एक नेशनलिज्म को उसको उसका रिवाज पैदा करे, उसको तरजीह दे, उसको लेकर आए, एक नेशनलिस्ट अप्रोच लेकर आए और उस नेशनलिज्म या नेशनलिस्ट अप्रोच के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी रिलीजियस जो है फॉलोइंग का या प्रेफरेंसेज का भी होना चाहिए।
सही।
तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है के अंदर नेशनलिज्म और रिलीजन दोनों मिलकर ही एक नैरेटिव बनेगा तो बात बनेगी, वरना अगर इसी तरह से चलते रहे जैसे हम चल रहे हैं कि कुछ नेशनलिस्ट हैं, कोई सेकुलर हैं, कोई लिबरल हैं, कुछ अल्ट्रा रिलीजियस हैं, कोई अल्ट्रा सेक्टेरियन में बटे हुए हैं, तो मेरे ख्याल में हम इसी तरह से बेसरोपा और बगैर मंजिल के करते रहेंगे।
नजब रफीक साहब, खाली हुकूमत की जिम्मेदारी ही तो नहीं है नैरेटिव डेवलप करना, हमारी इंटेलिजेंसी और हमारी सिविल सोसाइटी ने इस सिलसिले में अपना रोल प्ले किया है, और अगर नहीं किया तो क्या सबब है उसका?
देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाए, खाली हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर मिनहासुल कौम ये सारी कौम की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक नैरेटिव ये डेवलप जिसकी जिसका जिक्र हो रहा है वो डेवलप कर सके। आपने दुरुस्त फरमाया, एकेडेमिया और सिविल सोसाइटी में तो इस पर बहुत बहस हो रही है, लेकिन हम अभी इस बहस में पड़े हैं कि हमें खतरात जो हैं वो ज्यादातर बैरूनी ताकत जो हैं, और हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि हमारे असल खतरात जो हैं वो इंटरनल हैं। हम अब अंदरूनी तौर पे बहुत कमजोर मिनहासुल कौम एक नहायत कमजोर है, और मुझे सॉरी मैं बड़ा अफसोस होता है ये लफ्ज कौम का इस्तेमाल करना, क्योंकि कौम के लिए एक 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 कॉमन डिनोमिनेटर है कि कौम एथनिसिटीज में डिवाइडेड ना हो। यहाँ जब हम बात करेंगे बलोच नेशनलिज्म और पख्तून नेशनलिज्म और सिंधी नेशनलिज्म की, तो वहाँ एक कॉमन नैरेटिव डेवलप करना एक बहुत मुश्किल मरहला बन जाएगा। जब तक हम इस बात से राजी नहीं होते कि हमें पाकिस्तानियत पे ध्यान देना है, हमें एथनिसिटीज पे ध्यान नहीं देना, जब हम इस बात पे राजी हो जाएंगे कि हमारे लिए पाकिस्तानियत अहम है, ना के बलोची होना, ना के सिंधी होना, ना के पश्तून होना, तब ही हम किसी किस्म का नैरेटिव डेवलप कर सकेंगे।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नजर रफीक साहब, ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब, सलमान जावेद साहब और जनाब हनीफ खान साहब, तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। हमारी आज की प्रोड्यूसर थी फायजा बुखारी, अब अपने मेज़बान कमर अब्बास साफरी को आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
پاکستان میں گندم کی سرکاری خریداری اور چھوٹے کاشتکار، خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ پاکستان میں اس وقت گندم کی سرکاری خرید کا سلسلہ جاری ہے، جس میں چھوٹے کسان کو اپنی 6 ماہ کی بھرپور محنت کے باوجود مناسب حصہ نہیں مل رہا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے چھوٹے کاشتکاروں کے مسائل اجاگر کرنے والی ویب سائٹ کم اینڈ ریز وائسز یا crvoices.com کے فاؤنڈر اور نیشنل ایگریکلچرل ریسرچ کے ایک سابق فیلو اور ایک انٹرنیشنل ایگریکلچرل اکانومسٹ آفتاب عالم نے کہا،
سندھ میں اس بار حکومت گندم خریدنے میں مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے کسان آڑتیوں کے شکنجے میں پھنس چکا ہے اور سرکاری قیمت 1300 روپے فی من کے بجائے کسان 900 روپے فی من گندم بیچنے پہ مجبور ہے، اور ایک من پہ 400 کے نقصان کا مطلب ہے ایک ایکڑ پہ تقریباً 20,000 روپے کا نقصان۔ اتنا نقصان تو ایک تاجر کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ایک چھوٹا کسان کیسے برداشت کرے گا؟ حکومت سندھ کو چاہیے کہ فوری طور پہ ان کسانوں کے لیے امدادی پیکج کا اعلان کرے تاکہ ان کا نقصان پورا ہو۔
ضلع لیہ کے ایک چھوٹے کاشتکار عبد المجید چھینا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے چھوٹے کاشتکاروں کو درپیش اس مسئلے کی وجوہات پر روشنی ڈالی۔
گندم کی کاشت میں کسانوں کو کھاد اور ڈیزل کے ریٹ بڑھ جانے کی وجہ سے دوسری طور پہ چھوٹے کسان جو ہیں جو کاشتکار ہیں ان کو بہت نقصان ہوا، کیونکہ اخراجات بڑھ گئے اور ریٹ وہی 2013 میں جو ریٹ تھا، حکومت نے کوئی ریٹ گندم کے نہیں بڑھائے، امدادی قیمت نہیں دی، جس کی وجہ سے کسان بالکل جو ہے نا بدحال ہے اور اس کا کوئی حال نہیں نا۔
سندھ کے ضلع مٹیاری کے ایک چھوٹے کاشتکار غلام حیدر کا کہنا تھا،
جو رقم سرکار نے مقرر کی ہے 1300 فی من، اس پر اب سرکاری ادارے خرید نہیں رہے، اس کی وجہ سے میری طرح کے 60 لاکھ اور ہاری خاندان جنہوں نے گندم لگائی ہے وہ سب کے سب پریشان ہیں۔ پورے 6 مہینے کے بعد بھی ہمیں صرف 6,000 بچے ہیں پر ایکڑ کے حساب سے، تو میں پریشان ہوں کہ یہ کیسے ہوگا، میں اگلی فصل کیسے لگاؤں گا، میرے بچے جو ان کو اسکول کیسے بھیجوں گا، ان کی صحت کا کیا ہوگا، میں اپنے قرضے کیسے اتاروں گا۔
وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں فوڈ سیکیورٹی اینڈ ایگریکلچر پلاننگ کمیشن آف پاکستان کے رکن ڈاکٹر محمد عظیم خان نے کہا کہ چھوٹے کسانوں کے اس مسئلے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے اور بڑے کاشتکاروں کے لیے الگ الگ سرکاری پالیسی موجود نہیں ہے۔
جو چھوٹے اور بڑے کسان کے حوالے سے جو ایک پلاننگ ہونی چاہیے، جو سپورٹ ہونی چاہیے، جو فصلوں میں فرق ہونا چاہیے، وہ جو زراعت کرتے ہیں وہ نہیں ہے زیادہ، اس وجہ سے اس کی چھوٹی زمین ہوتے ہوئے اس کی پروفیٹیبلٹی بڑی کم ہے اور وہ پاورٹی بھی ہے، پاورٹی بریکٹ میں بھی وہ ہے، پروڈکٹیوٹی بھی کم ہے، پروفیٹیبلٹی بھی کم ہے، اس کے مسائل تو ہیں۔
چھوٹے کاشتکاروں کے مسائل کے حل کے لیے تجاویز دیتے ہوئے ڈاکٹر محمد عظیم خان نے کہا،
چھوٹے کسان کے حوالے سے گندم کے حوالے سے سوچنے سے نہ اس کی غربت دور ہوگی نہ اس کے جو ہے نا مسائل حل ہوں گے۔ انیشیل سپورٹ اینڈ انویسٹمنٹ کی ان کو کرنی پڑے گی، اور ان کی جو ٹیکنیکل کیپیسٹی ہے وہ ان کے مارکیٹ لنکس وہ بہتر کرنے پڑیں گے نیشنل انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں۔
اور crvoices.com کے زرعی ماہر اقتصادیات آفتاب عالم کی تجویز یہ تھی،
حکومت کو چاہیے کہ سرکاری عملے کو سختی سے ہدایت کرے کہ چھوٹے کسانوں کی گندم ترجیحی بنیاد پہ خریدی جائے، اور جن خریداری مراکز پہ عملے کے خلاف کرپشن کی شکایات ہیں ان کے خلاف فوری کاروائی کی جائے، اور ہر خریداری مرکز پہ چھوٹے کسانوں کو انتظامیہ میں شامل کر دیا جائے تاکہ ان کے خلاف استحصال کو روکا جائے۔
اور عبد المجید چھینا کی حکومت سے یہ درخواست تھی،
جہاں پر پالیسیاں بنتی ہیں، پالیسی ساز جو ادارے ہیں، ان میں چھوٹے کسانوں کو لازمی شامل ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے ان کے اخراجات کیا ہیں، ان کے حالات کیا ہیں، تو رکا سے یہی ہے حکومت سے بھی چھوٹے کسانوں کے حالات سدھارنے کے لیے کوئی کسان دوست پالیسیاں بنائے۔
پلاننگ کمیشن آف پاکستان کے فوڈ سیکیورٹی اینڈ ایگریکلچر کے رکن ڈاکٹر محمد عظیم خان نے حکومت کی جانب سے چھوٹے کاشتکاروں کے مسائل کے حل کی کوششوں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا،
یہ رورل لائیولی ہوڈ، رورل انٹرپرینورشپ اور رورل انڈسٹریلائزیشن، انکلوسیو گروتھ کو یہ ٹارگیٹ کریں گے، یہ فوکس ہے ابھی، اب یہ منصوبے اس وقت بن رہے ہیں
اگلے 10-15 دن میں بجٹ سے پہلے پہلے یہ منصوبوں کو ان میں انویسٹمنٹ پورٹ فولیو جو ڈیسائیڈ ہو جائیں گے۔
یہ تھے پلاننگ کمیشن آف پاکستان کے فوڈ سیکیورٹی اینڈ ایگریکلچر شعبے کے رکن ڈاکٹر محمد عظیم خان، جنہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ پاکستان کی صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت چھوٹے کاشتکاروں کے گندم کی سرکاری خریداری کے مسئلے پر فوری اور ترجیحی بنیادوں پر توجہ دیں گی، تاکہ وہ اپنے مالی مسائل کے حل اور اپنی اگلی فصل کی کاشت کے لیے وسائل حاصل کر سکیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔